الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم آج ہم لوگ سورہ قصص کی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جیسے پیچھے گزرا تھا سورہ شعرا اور نمل اور قصص یہ تینوں آرڈر کے اعتبار سے بھی بالکل اسی آرڈر میں قرآن پاک میں ہیں جیسے کہ نازل ہوئیں آرڈر میں یہ 28 سورت ہے اس کے بعد اور ظاہر ہے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 49 نمبر پہ نازل ہوئی سورہ نمل کے بعد یہ بھی مکی سورت یہ ظاہر ہے اور اس میں 88 آیات اور 9 رکوز ہیں اس سورت کو سورہ قصص کہنے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں تین بہت ہی فیمس پرسنالٹیز جو ہیں نامور شخصیات موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قارون اس کا ان کے تین فیمس پرسنالٹیز کے یہاں پہ سٹوریز چل رہی ہیں اس وجہ سے اسے قصص وغیرہ کا غالباً نام دیا گیا اور یہ آگے ورس نمبر ہم دیکھیں گے 3 سے لے کر 46 تک اور پھر آگے 76 سے آن ورڈ بھی 82 تک یہ دوبارہ چلیں گی اس میں ظاہر ہے اور سب سے پہلا وہی نقطہ جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی اور آگے تلک آیات الکتاب کے فوراً کتاب المبین اللہ کی کتاب کا دوبارہ ذکر حروف مقطعات کے بعد یہ ایک پیٹرن کانسٹنٹ قرآن پاک کا جیسے چلا رہا ہے اور ظاہر ہے اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آگے سے شروع ہو جاتا ہے یہ انا فرعون علا فی الارض کہ یہاں سے آن ورڈز ہی بالکل فورتھ آیت سے اور آن ورڈ بلکہ تیسری آیت میں ہی موسیٰ و فرعون بالحق یہاں سے ان کی سٹوری شروع ہو چکی ہے اور اس میں مین جو کی پوائنٹس کہ فرعون جو ہے یہ مصر میں بہت ہی گھمنڈ کرنے لگا ہے اور بہت ہی تکبر کرنے لگا ہے اور اپنے خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے اور اس طرح کی باتیں کہ جس نے جو مصر والوں کو ڈفرینٹ طبقات میں ڈیوائڈ کر دیا ہے جیسے آج بھی لیٹسٹ جو رول آف جو کورٹ یا جس طرح کے بھی ان کی ٹیکنیکس ہیں پولیٹیشنس کی وہ یہی ہے کہ عوام کو آپس میں جو قوم ہے جو لوگ ہیں عام انہیں ڈیوائڈ کر کے رکھا جائے اگر وہ یونائٹ ہو گئے تو وہ اس سے مضبوط ہو جائیں گے تو اس لیے انہیں ڈفرینٹ فرقوں لسانوں ان کو ڈفرینٹ لینگویجز میں کبھی ڈفرینٹ صوبوں میں کبھی ڈفرینٹ جیوگرافیکل باؤنڈریز میں کبھی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز میں انہیں کیپ دیم ڈیوائڈڈ ان ون وے اٹ فارم اور دی ادر تو یہی اسٹریٹجی اس وقت بھی فرعون نے کی ہوئی تھی جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں یہی رول کرنے کا طریقہ ہے دنیا میں کسی بھی قوم پر اور بنی اسرائیل جو تھی وہ کیونکہ ایک مائنورٹی تھی وہاں پہ ظاہر ہے اور بہت ہی ظلم اس کے اوپر خاص طور سے ہوتا تھا ظاہر ہے تو اور اس کے بعد پھر ہمیں اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جب فرعون کو سے انہیں نجات دلانے کا ارادہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ظاہر ہے یہ انسٹرکشنز دے کے کہ انسٹرکشنز تو خیر آگے آئیں گی لیکن اس سے پہلے یہ جو بات آیات میں چل رہا ہے آل فرعون لکونا اللہم ادعو حزنا وانا فرعون وہما یہ ان آیات میں جو بیسک سٹوری چل رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی والدہ بڑی پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے جو کارندے ہیں اور وہ انہیں قتل کر دیں گے کیونکہ اس کا آرڈر تھا اسے کسی نے خبر دی تھی کہ تمام کے تمام جو مرد ہوں ان بنو اسرائیل میں انہیں قتل کر دیا جائے گا لیقتلوا ابناکم ویستحیون نساءکم کہ میں تمہارے مردوں کو ان کے قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو جو بھی نومولود میل بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کرنے کا آرڈر تھا کیونکہ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اسے پہلے سے کہیں اس کے کاہنوں نے وغیرہ نے کسی نے دیا تھا کہ ان میں ایک نبی آئے گا جو تم سے انہیں نجات دلائے گا بہرحال کہ پھر یہ ہوئی کہ اس لیے انہوں نے اس موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو انہیں ایک صندوق میں ایک بڑے سے باکس سارٹ آف میں ڈال کر اور دریا میں دریائے نیل غالباً کسی روایت میں آتا ہے شاید لیکن جو بھی وہ تھا واٹر فال تھی ریور تھا جو بھی تھا یا نہر تھی کوئی کنال تھا اس میں ڈال دیا اور وہ جاتے جاتے اللہ کی شان یہ کہ وہ صندوق وہیں فرعون کے جو پیلس تھا ادھر ہی جا کے کہیں پہ اس کی جو باندیاں تھیں ان کو کہیں ملا اس کی جو کنیزیں تھیں اور وہاں پہ انہوں نے لا کے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رکھ دیا جو کہ ظاہر ہے ان کے بارے میں بہت مشہور، یہ جو امراۃ فرعون قرۃ عین لی، یہ ان آیات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ان کا جو ذکر آتا ہے بی بی عائشہ آسیہ کا، تو ان کا اتنے ہائی مورل گراؤنڈس کے اوپر ذکر آتا ہے کہ اللہ، ایک علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ دنیا میں چار بڑی خواتین جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بالکل ان کے اندر سے جو باطنی مرض ہوتے ہیں دنیا میں، حسد، کینہ، بغض اور ایمان کا جو لیول ہوتا ہے اور یہ چیزیں، اس کے اندر جو ہائیسٹ لیول گراؤنڈس کے اوپر جو دنیا میں چار بڑی خواتین آتی ہیں، ان میں ایک نام بی بی آسیہ کا بھی آتا ہے، باقی بی بی مریم اور حضرت فاطمہ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہم، یا بعض روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ان ساری خواتین کا ٹاپ فور فائیو خواتین کے اندر نام آتا ہے جو دنیا میں ہائیسٹ جنہوں نے مقام پایا. اور فرعون نے ظاہر ہے اس بچے کو ذبح کرنا چاہا اور قتل کرانا چاہا، لیکن بی بی آسیہ نے سم ہاؤ، شی واز دا وائف آف دا فرعون، جس کے بارے میں آتا ہے رامسیز دا تھرڈ تھا، اس پہ پیچھے سٹوری میں بات ہو چکی ہے، تو شی واز ہز وائف، اینڈ انہوں نے ایک سم ہاؤ کنونس کر لیا ظاہر ہے اسے، اور اللہ کی شان ظاہر ہے اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور وہ وہیں پہ آیا. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جو سٹوری چلتی ہے ان کی والدہ کی، یہ بڑی ایک امیزنگ ہے، انجنوں بھی وہم لا یشعرون وحرمنا علی المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ الی امہ، کہ ان کو سما اللہ نے پیغام دیا یا وحی کی یا ان کے دل میں القا کی فرمایا کہ تمہیں ہی تمہاری گود میں وہ بچہ واپس مل جائے گا. اور پھر آگے وہ یہی ہوا کہ کوئی جو اس کی باندیوں میں سے، اس کی اور بیویوں میں سے کوئی عورت بھی جو رضاعت کے لیے دودھ پلانا چاہتی تھی تو کوئی، ہی واز ریجیکٹنگ ایوری بڈی، اینڈ سم ہاؤ ان کی جو بہن تھی وہ وہیں سے وہ سب واچ کر رہی تھی، اور شی ٹولڈ دیم کہ آئی نو اے وومن ہو کین فیڈ دا چائلڈ، اور وہ انہیں اپنی والدہ کے پاس لے گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ اپنی ہی والدہ کی گود میں جا کے اللہ نے ان سے کروائی ہائیسٹ مورل گراؤنڈس کے اوپر، یہی اللہ کا فیصلہ تھا. اور پھر آگے چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ قبطی ایک جو تھا مصری قوم کا، اس کا قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے، دینی مائگریٹڈ ٹو مدائن، جس کے بارے میں غالباً آتا ہے کبھی کہ شاید پرابیبلی یہ جارڈن ٹائپ یا اس طرح کا کوئی جگہ ہو، یا فلسطین ہو، یا سم ہاؤ جو ایجپشن ڈیزرٹ کے اس طرف کوئی لینڈ تھا، بہرحال وہ جو بھی تھا ہی مائگریٹڈ دیر. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے پھر جب وین ہی واز مائگریٹنگ، تو وہاں پہ ظاہر ہے ڈیزرٹ بہت انہوں نے پیدل کراس کیا، اور بھوک پیاس اور اس مشکل میں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں. اور آف کورس ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو کیونکہ غور کیا کہ اصل جو ہم دیکھیں بھی کوئی بھوک ہے، پیاس ہے، دھوپ، ایون نیند سے ہر چیز میں بندہ اللہ کا محتاج ہے، تو انہوں نے اس ایک جملے کے اندر ساری باتوں کو، کرکس کو مینشن کر دی، اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. اور فائنلی جب پھر یہ مدائن پہنچے تو یہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ دو باحیا اور پردہ دار خواتین اپنی بکریوں کو دودھ، وہ پانی کسی ویل سے، کنویں سے پلانے کے لیے آئی تھیں، تو وہ انہوں نے ان کی ہیلپ کر دی اور انہیں اس میں مدد دی، اور وہ کنویں سے پانی پلانے بکریوں کو ان کا نکلوا کے پلوایا. اور پھر فائنلی انہوں نے جا کے شعیب علیہ السلام، ان کے جو والد تھے وہ نبی تھے، ان کو جا کے جب ذکر کیا تو انہوں نے فوراً انہیں بلوایا، اور ظاہر ہے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر بعد میں ایک بیٹی کی ان سے شادی ہو گئی. اور پھر انہی کو لے کے جب وہ واپس جا رہے تھے فرام مدائن بیک ٹو ایجپٹ آفٹر ایئرس، تو وہاں پہ انہیں اللہ نے پھر ظاہر نبوت سے نوازا، اور راستے میں وہ جہاں سردی کے لیے کچھ آگ کا کچھ نظر آئی روشنی، اور جس کے لیے آگے گئے کہ میں کچھ کوئی کوئلہ، کوئی آگ کا کوئی جلتا ہوا کچھ انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑی اس سے گرمی ملے، بیکاز ونٹر ٹائمس تھے. تو وہاں پہ ہی بہرحال مدائن میں جا کے ہی مدائن سے واپسی میں وہاں پہ ہی انہیں نبوت ملی، اور پھر وہاں ہی اللہ نے انہیں عصا اور ید بیضا، جو اس کے بارے میں پیچھے ذکر ہو چکا ہے فرعون کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا تھا، اور انہوں نے لاسورز میں یہ ڈسکس ہوا تھا، کے معجزات کی انہیں آفر کی تھی اور پھر دکھائے تھے. بہرحال اللہ نے انہیں ظاہر ہے صرف حق کہنے کا کیونکہ حکم دیا تھا, تو انہوں نے اسے بھی یہی سب کہہ کے فرعون کو ترغیب دی یا دعوت دی اسلام کی اور اللہ کو ماننے کی, یا ایٹ لیسٹ ان کا صرف اتنا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو, جو ان کی قوم ہے ان پہ اتنا ظلم نہ کرو. اور فرعون ظاہر ہے وہ نہیں مانتا تھا, تو اس لیے ان کا جو مشہور واقعہ, پھر یہ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکل گئے اور آگے چل کے انہیں اللہ نے پانی میں سے کراس کرنے کے بعد پانی کو میں سے ان کے لیے وے بنا دیا, یہ لوگ نکل گئے باہر اور دوسرا جو فرعون کا لشکر تھا اور فرعون سمیت وہ سب اس پانی میں غرق ہو کے ختم ہو گیا قصہ. اس سٹوری کو اگر ہم بس کرکس اس کا موٹا موٹا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں جنرلی اگر ہم دیکھیں, اس کے ایک مولانا حافظ الرحمان سہروردی ہیں رحم اللہ, انہوں نے قصص القرآن ایک بہت فیمس قصے قرآن کے جو ان کی بک ہے اس میں اس کے چند خلاصے کے طور پہ, ایک نصیحتوں کے طور پہ کچھ اس پورے سٹوری کے اندر پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. کہ پہلا پوائنٹ تو یہ اس قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان مصائب اور مشکل اور تنگی اور ہر قسم کی برائی پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت اس کے میں دونوں میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے اور اچھا انجام ہوتا ہے. اور پھر دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ معاملات میں اللہ پر بھروسہ جو رکھتا ہوگا تو ظاہر ہے اللہ اس کی مدد کرے گا. اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حق کے ساتھ اگر عشق تک پہنچ جاتا ہے کوئی بندہ تو پھر صحیح ڈٹا رہتا ہے اپنے حق پر, تو پھر کوئی بڑی سے بڑی قوت اس کو پریشان نہیں کر سکتی. سورہ کہف میں ہم نے دیکھا جہاں پہ وہ بالکل بے بس تھے انہیں اللہ نے سلا دیا اپنے حکم سے, تو اللہ پھر ان کی حفاظت کر فرماتا ہے. اور یہ کہ حق کا جو پرچم ہے اسے پوری استقامت کے ساتھ جو بندہ بالکل ویو کرتا ہے اور دشمن کے سامنے, تو پھر اللہ اس کے سامنے ظاہر ہے اللہ کی آسمان سے مدد بھی آتی ہے, جیسے کہ غزوہ بدر, خیبر اور سینکڑوں ہم نے ساری غزوہ فتح مکہ, ان سب میں اللہ کی نصرت اور مدد ہم نے ان واقعات میں نظر آتی ہے کس طرح سے آتی ہے پھر. اور دوسرا ایک ڈفرینٹ اینگل سے اگر ہم پہلو کو دیکھیں تو غلامی کا جو ان کو سلیوری جو بنی اسرائیل کو, کیونکہ اتنا زیادہ عرصے تک یہ سلیو رہے تھے تو ان کی مینٹیلٹی کو بالکل اس طرح سے مورلی کل کر دیا تھا فرعون نے, اور اس سے پہلے جتنے عرصے سے یہ لوگ قید تھے, کہ جو ان کے اندر ہمت اور جو عظمت اور جو ایک ان کی روح کے اندر جو انسان تھا وہ اس سے ہی محروم ہو چکے تھے, ان کے اندر کچھ کیپیبلٹی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ فائنلی جب یہ ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہونے سے چاہتے تو داخل ہو سکتے تھے, وہاں پہ بھی یہ ڈرتے رہے اور پیچھے ہمت نہیں کی, اور یہ کتنے سال تک اس سے بھی محروم رہے. اور ایک اور نیکسٹ پوائنٹ اگر انہوں نے جو حضرت نے یہاں پہ اسی قصص القرآن میں لکھا ہے کہ جو وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان اور جد و جہد میں ثابت قدمی سے کھڑی رہے جمی رہے. اور ایک اور پوائنٹ جو لکھتے ہیں کہ باطل کی جو طاقت ہے وہ کتنی کیوں نہ زبردست ہو بالآخر اس کو شکستی ہوتی ہے, وہ ہارتی ہے. اور ایک نیکسٹ پوائنٹ حضرت لکھتے ہیں کہ جو بھی قومیں یہ جو دلیل کو کسی حقیر سمجھتی ہیں, مائنر سمجھتی ہیں, کوئی بات ان کو اس کو رد کرتی ہیں, کبھی سٹوپڈ دلیلیں دے کے کبھی بڑے بڑے معجزوں کو رد کر کے, تو انہیں پھر اینڈ میں صرف ذلت اور رسوائی ملتی ہے. اور ایک اور نیکسٹ پوائنٹ کے جان بوجھ کر قبول حق سے جو سرکشی کرتا ہے اللہ اس سے یہ کیپیسٹی اور یہ کیپیبلٹی ہی چھین لیتا ہے پھر کہ وہ کبھی بھی حق کو پہچان سکیں اور اسے قبول کر سکیں, جیسے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا. اور نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر کوئی بندہ جیت بھی جائے تو خود ہی حق سے گردانی شروع کر دے, جیسے بن اسرائیل نے یہی کچھ کیا تھا. یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی ہو گئی اور وہ جیت گیا, آگے بڑھ گیا, انہوں نے ریور کراس کر لیا, فرعون سے بچ گئے, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بچھڑے کو بنا لیا اور جو سامری کا واقعہ آتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک بہت بڑی اس کے اندر ضلالت جو ہے وہ بجائے حق کے اپنی خواہشات کو تابع رکھتے تھے, جیسے یوم السبت کے بارے میں جی سیٹرڈیز جو عربی اور زبان میں بھی ایون سیٹرڈے کو سبت ہی کہا جاتا ہے, ہفتے کا جو دن ہوتا ہے, हिब्रू लैंग्वेज में भी उसे सब्ती कहा जाता है, ये हिब्रू और अरबिक अरबी ज़बान दोनों भी, क्योंकि बिल्कुल सिस्टर लैंग्वेजेस हैं दोनों के, फॉर फादर्स भी ओरिजिनली जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उससे पहले याकूब अलैहिस्सलाम तक उनके जाते हैं, और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के थ्रू दोनों सेम, वो भी जीनियालॉजी भी इसमें से निकलती है। एनी हाउ तो इसमें ये सैटरडेज के दिन जी मछली का शिकार इजाज़ नहीं है, उसमें हीलाबाजी करके और मछलियाँ पकड़ लेते थे। और फिर एक बात ये कि जो दाई होता है जिसने वो हक बयान करना है, वो फरीजा दावत अदा करता रहे, वो इससे घबराए नहीं, चाहे उसकी कोई बात मानता है चाहे नहीं मानता है। अब इसके अंदर भी जो सैटरडेज को ये मछली पकड़ते थे, तो बहुत सारे ऐसे उसमें इन ऑल गुड फेथ, क्योंकि कुरान खुद कहता है मिनहुमुल मोमिनून व अक्सर हुमुल फासिकून, इसमें बहुत सारे नेक मोमिन भी हैं इन लोगों में, और बहुत, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो फासिक हैं। तो जाहिर है कुछ ना कुछ उस ज़माने में भी सही मुसलमान थे, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे थे, अल्लाह के अहकामात को मानते थे और कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते होंगे, तो वो इन्हें मना भी करते थे उनके उलमा उनके कुछ रहबाइज, लेकिन ये फिर भी बहरहाल जो आम कौम थी वो बाज़ नहीं आती थी। जैसे कि आजकल भी उलमा हर बुराई से हर शर से हमें माफ़ कर, हमें तंबीह करते रहते हैं करते रहते हैं या हमें समझाते रहते हैं, लेकिन हम लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं उसे। इसके आगे सूरह लुकमान में भी इससे रिलेटेड एक बात इंशाल्लाह कोशिश होगी करने की। आगे यहाँ पे बहरहाल हज़रत का लास्ट पॉइंट जो हज़रत लिखते हैं कि अपनी कौम को इंसानों की ग़ुलामी से निजात दिलाना अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम इन सब की सुन्नत है। तो अपनी कौम जो ग़ुलाम हो, जो मज़लूम हो, जिस पे जुल्म हो रहा हो, उससे निजात दिलाना ये भी एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, एक नबी की सुन्नत है। आगे ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा और फिरौन का जो अंजाम करने के बाद, ये कुछ ब्रीफली हम देखते हैं आयत नंबर 47 में। मुख्तलिफ आयात में जो है ये अहले मक्का को एक वार्निंग दी अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने, जाहिर है कि जिस तरह ये फिरौन का पूरा वाक़या आया और उसकी फिरौन का अंजाम आया, तो वलौला अन तुसीबा मुसीबत मिम्मा, ये आयत नंबर 4 बिमा कद्दमत अईदीहिम व यकूलू रब्बना, इन आयात में आखिर चल आगे चल के इनको कुछ तंबीह करते की, और फिर अहले किताब में से ईमान लाने वाले जो थे, जो ऊपर जिनकी बात हुई कि जो इन्हें मना भी करते थे अल्लाह की कानून की और हुक्मों की खिलाफ वर्जी करने से, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिहिम बिही युमिनून, वो उनमें से कुछ मोमिन भी थे। वैज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना, जब उनके सामने तिलावत होती थी उनकी आयतों की तो वो कहते थे आमन्ना, इन्ना उल्हक, उसे हक मानते थे, मेरे रब्बिना, ये अपने रब की तरफ से। बहरहाल इन आयत ने उनकी कुछ तारीफ़ की, और फिर आगे आयत 57 में दोबारा हम देखते हैं कि मुशरिकीन की जो जहालतें और जो हिमाकतें हैं, इन नदबा माँ करनू था, ये इन आयात के अंदर उनको थोड़ा बहुत जो उनकी बेवकूफ़ियाँ और स्टूपिडिटीज़ हैं उन्हें उन्हें जिक्र फरमाया। और फिर आगे आयत नंबर 60 के अंदर हम देखते हैं कि वमा होती तुम इन शहीम फ़मता मताउल हयात दुनिया वज़ीन तो वमा इंदल्लाह खैर आपका अफला ताकिलून, के दुनिया फ़ानी के जो यानी कि जो मटीरियल्स दुनिया के बेनिफिट्स माल मता एक्सक्यूज मी से धोखा खाने की समझें कि बचने की एक तरह से तलकीन की जा रही है कि ये सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ बाकी नहीं रहना, इसकी वजह से अपने आप को धोखे में ना डालें और अल्लाह के हक को कबूल करें। फिर कयामत के कुछ मनाजिर की जाहिर है अल्लाह ने दोबारा से बताया आयत नंबर 62 में, वयौम युनादीहिम, उस दिन जब पुकारा जाएगा, फ़ैकुलू अयना शुरका, तुम्हारे कहाँ है शुरका। तो इन आयात में अल्लाह ने क़यामत के मंज़ार के और हौलनाकियों के बारे में कि उस वक्त इनकी ठीक ठाक फेंटी लगेगी और पिटाई होगी, तब इनसे पूछा जाएगा वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम आज खुदा बना के बैठे हुए हो। और आगे आयत नंबर 68 में फिर अल्लाह की जो तख्लीक है और इख्तियार है उसके बारे में कुछ ब्रीफली के, वही रब्बू का यखलुक मायशा व इख्तार, वही बनाता है जिसको चाहता है जैसे चाहता है, फुकुन फायकून बस होता है और सब हो जाता है। और इन इसके बाद फिर आगे दुनिया का जो सबसे बड़ा सरमायादार कैपिटलिस्ट, जो एंटरप्रेन्योर कह लें या कैपिटलिस्ट कह लें या सरमायाकार बिजनेसमैन, दुनिया का सबसे बड़ा कारून, इसका ज़िक्र हमें इन आयात में अल्लाह ने ख़ास तौर से ज़िक्र फरमाया इसका। इसकी वजह भी कुछ आज कल के ज़माने में, आयत नंबर 78 में देखें अगर, तो قال انما اوتيت على علم عندي ولم يعلم ان الله قد اهلك من قبلي من القرون من ان آیات میں آنورڈس، کہ یہ کہتا تھا اس کا مسئلہ، یہ خاندانی اس کی بیک گراؤنڈ اگر سمجھے، خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار غالباً علماء نے لکھا ہے کہ تھا، اور کچھ نے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قارون چچا کا بیٹا تھا، اور یہ بہت بڑا ظاہر ہے آنٹرپرنور تھا، کیپٹلسٹ تھا اور بزنس مین تھا، سرمایہ دار تھا، اس کے خزانے میں اتنی چابیاں جو صرف اس کی جو کیز ہوتی تھی اس کے تجوریوں کی اور اس کے سیفس کی اور اس کے سیف باکسز یا جو بھی ہوتے ہیں اس کی، صرف جو اس کی الماریوں کی چابیاں تھیں اسے اٹھانے کے لیے بہت زیادہ طاقتور سینکڑوں غلام جو ہیں ان کی ایک بڑی جماعت پوری اس کی ضرورت پڑتی تھی، اسے صرف اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے، اتنا بڑا سرمایہ دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے اسے بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، اپنی دولت پر مت اتراؤ، اور آف کورس اس نے یہی کہا، اس نے یہی سمجھا کہ یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے، اور جس جیسے اس آیت میں اس نے خاص طور سے کہا کہ مجھے یہ مال میری اپنی دانش کے زور پر ملا ہے، یہ اس میں کوئی ادھر ادھر سے نہیں آیا مال، بہرحال نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بارے میں یہ بھی ظاہر آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کچھ زکوٰۃ کا کچھ کیا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعض بہرحال روایت میں آتا ہے واللہ عالم، لیکن یہ جب اسے سمجھایا کہ اسلام کی جو اس وقت کی شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرو، یہ نہیں کرتا تھا، اور اس نے سازشیں بھی کچھ پلان کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اینی ہاؤ، پھر اسے اللہ نے زمین میں دھسا دینے کا حکم فرما دیا، اور ہوا وہ اس طرح کہ آیت نمبر 81 میں اگر ہم دیکھیں، فخصف نہ بھی و بدار ہی، اس کو ہم نے اس کے سمیت، اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر دیا تم جتنا وہ لوگ، اور انہوں نے کہا اور دھساؤ اور دھساؤ، اور یہ سلولی سلولی اینڈ میں اس نے توبہ کر لی غالباً کچھ روایت میں آتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے ظاہر سزا تو ملنی چاہیے تھی، تو پورا یہ بارہ لینی ہاؤ یہ گھر اپنے سمیت، فخسفنا بھی و بداری، اپنے گھر سمیت الارض، اگر زمین میں دھسا دیا گیا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 کے اندر کہ کچھ قرآن کی ایک سارٹ آف نصیحت یہاں پہ، تلک الدار الآخرہ نجعلہا للذین لا یریدون علواً فی الارض الی آخر الآیات، ان آیات میں کچھ نصیحت سارٹ آف کے قارون کے واقعے کے، جو اینڈ میں ہمیں سمجھ کے آتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہوگا، تو ان کے بارے میں کچھ کہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور جو بڑا بننے کی بیماری ہے اس صورت کے آخری میں اگر ہم دیکھیں، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار، ان دو ایک چابر سلطنت اس کی اتنی بڑی اور اتنا پاورفل اور میگنیفیسنٹ سپر پاور اس وقت کی دنیا کی، اس کا کیا انجام ہوا، اور پھر جو موسٹ بگیسٹ آنٹرپرنور اور کیپٹلسٹ تھا اس وقت کا، سرمایہ دار تھا، اس کا کیا انجام ہوا، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہونے والی ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو اینڈ سونر اور لیٹر، اس کے بارے میں ایک خاص نصیحت ہمیں ان قصوں سے ملتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر، پھر چلتے ہیں جمپ آن کے، یہ آرڈر کے اعتبار سے 29th سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 85th سورت ہے قرآن پاک کی۔ اس کی ایک خاص ایمفسس تو انشاءاللہ اینڈ میں بالکل لاسٹ آیت میں سمجھ آتا ہے، لیکن بیسکلی بریفلی فورس گوئنگ آن واٹس ان دا سورہ، یہ ایک مکی سورت ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں، 7 رکوز۔ آیت نمبر 41 میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے عنکبوت، یعنی کہ ایک مکڑی، ایک اسپائڈر کا ذکر آئے گا، تو اس مناسبت سے اسے سورہ عنکبوت ہی کہا گیا، کیونکہ عنکبوت عربی میں اسپائڈر مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس کا اگر ہم سورت کو غور کریں، موضوع ایک اس کا سبجیکٹ کہہ لیں، تو یہ کہیں گے کہ یہ سنت ابتلا ہے، اس کا موضوع واٹ از سنت ابتلا، یعنی اس زندگی کے اندر ابتلا کہتے ہیں تکلیف کو، یعنی کوئی تکلیف اور جو آزمائشیں ہیں اور جو پرابلمز ہیں ہر چیز کی کسی کی زندگی میں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ یا بڑے سے بڑے، وہ ضرور آتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ڈسہارٹن ہو جائے اور برائی پہ یا وہ کرے. لیکن اس کی جو اگزامپل سمجھ میں یہاں پہ دی گئی کہ مکی زندگی میں جس طرح مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان دی اینڈ ایون دو کہ بعض لوگ اس سے گھبرا اٹھے اور انہوں نے تھوڑا سا یعنی اس کے اندر اپنے پیشنس کو ذرا سا شو ام پیشنس کچھ کیا، لیکن بہرحال ان دی اینڈ اللہ کی جو سنت اور اللہ کا جو دستور ہے اس کے بارے میں ہم اگر دیکھتے ہیں یہاں پہ، تو آیت نمبر 10 میں جا کے اس سورت کی وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ فَلَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں کو آزمانا اللہ کی پرانی سنت ہے اور دستور ہے، تاکہ جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ واضح ہو جائے، جو مؤمن ہے اور منافق ہے اس کا فرق واضح ہو جائے. یہ اللہ کی پرانی سنت ہے کہ ذرا سا پین دیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں. تمام کے تمام انبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور مصائب اٹھانے والے ان نان بلیورز کے، اور ظاہر ہے اس کے بعد جتنے مومنین ہیں وہ لوگ، تو اسی لیے یہ اللہ کی سنت بتائی گئی کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے. وہ ٹیسٹ کرتے ہیں انسان کو، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی دین پر ہے، کون منافق ہے، کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے یا کون جھوٹ پر ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اینڈ میں ظاہر اہل حق جو ہوتے ہیں وہ ضرور غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں میں سے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر کیونکہ آئی ہیں. اور اسی لیے یہاں پہ بھی ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے کچھ بریفلی نام بھی یا ان کی سٹوریز بھی بریفلی بتائی گئی ہیں، یہی سمجھانے کے لیے کہ جو مشکلیں آتی بھی ہیں اینڈ میں یہ سب کے سب انبیاء جو تھے یہ سرخرو ہوئے، اور اللہ کی نزدیک میں اور ہسٹری میں کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسی ہسٹوریکل بک نہیں، کوئی تھیولوجی نہیں جو ان تمام کے تمام انبیاء، نوح ہوں یا ابراہیم ہوں یا موسیٰ ہوں یا ہارون ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، ان سب کے سب کو تسلیم نہ کرتا ہو یا ایڈمٹ نہ کرتا ہو. پھر آگے تھوڑا ہم اگر اس صورت میں چلتے ہیں تو آیت نمبر 41 کے اندر، یہ جو سورت کا کیونکہ نام سورہ عنکبوت ہے تو اس پہ تھوڑی بات اس طرح سے یہاں پہ چلے گی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ مشرکین جو تھے اس زمانے کے، یہ ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے یہاں پہ، جو ان کے بتوں کو، بت ہیں ان کے جو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے ایک مکڑی کی طرح، کہ جیسا کہ اس کا جو جالا ہوتا ہے، جو اس کا ویب ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، ایون زور سے پھونک مارنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایون دو اور وہ نہ کسی سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے، وہ اس کا کوئی بینیفٹ ان اے وے، ایون دو یہ بھی ایک اللہ کا میریکل جو ہجرت والا تھا کہ ایون اسی مکڑی کے جالے نے بچا لیا، یہی اس کا سب سے بڑا میریکل ہونا تھا اس بات کی دلیل. تو یہاں پہ اللہ نے یہ بتایا کہ اتنا ویک چیز، اس سے میں چاہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کو جب غارِ ثور میں بچایا تو اسی مکڑی نے بچایا، لیکن تمہارے جو بت ہوں گے ان کی مثال اللہ نے دی کہ ان کی مثال اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے، یعنی کہ اتنی ویک ہے، اتنی بالکل کمزور ہے. پھر یہاں پہ ظاہر 20th پارہ ختم ہوتا ہے، اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 21st یعنی کہ 21st پارے میں کچھ جو سورت کا اینڈ جہاں پہ تھوڑا سا رہتا ہے اس میں، وہاں کچھ اس ریمیننگ پارٹ کے اندر تین بیسک پوائنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سارٹ آف. پہلا یہ کہ تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم، آیت نمبر 45 میں اگر ہم غور کریں، اتلو ما اوحی الیک من کتابک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر الی آخر الآیات، ان کے اندر بہت ہی فیمس نصیب ایک 21st پارے کی فرسٹ آیت، اور اس سورت کی آیت نمبر 45 جس کے اندر بہت بڑی نصیحت کہ قرآن پڑھو، یعنی کہ وطلوب ما خیا علیہ من الکتاب باقی مصلاحات، نماز کو قائم کرو، اور نماز جو ہوگی وہ اس کی یہ تین صفات بتائیں. یہ اس کے بارے میں امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تین صفات پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے اخلاص، ایک ہوتی ہے خشیت، اور پھر تھرڈ از ذکر اللہ. اخلاص جو ہوتا ہے فرسٹ صفت نماز کی، وہ نمازی کو نیکی پر یعنی اچھا کام کرنے پر لاتی ہے، اور جو سیکنڈ اس کی صفت ہوتی ہے یعنی کہ کوالٹی ہوتی ہے خشیت، یہ اللہ سے ڈرنا اور خوف، یہ پھر اسے برائی سے روکتا ہے، اور پھر تھرڈ جو کیپیسٹی اس سٹیج پہ پہنچتا ہے بندہ، یہ آیت نمبر لاسٹ آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تھوڑی انشاءاللہ تعالی یہ چیز واضح ہوگی، لیکن یہاں پہ بریفلی یہ کہ وہ ذکر اللہ ہے کہ جو ذکر ہوتا ہے جب وہ پھر نیکی کا بھی حکم دیتا ہے اور منکرات سے بھی روکتا ہے، اسی لیے ذکر اللہ اکبر کہا گیا، یعنی کہ تلاوت کرنا پھر نماز پڑھنا، اور نماز کیا کرے گی وہ برائی سے روکے گی اور فحاشی سے روکے گی، اور پھر لیکن سب سے بڑا کام کرنے کا اکیم اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اسی لیے ایک دوسری جگہ فرمایا اکیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو تو ہے ہی ذکر، نماز کو قائم کرو ذکر کے لیے، یعنی نماز ان اٹ سیلف اللہ کا ذکر ہے، تو وہ جو مقصود ہے واٹس ریکوائرڈ از ایکچولی دا ذکر آف اللہ، اسی لیے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک میرے ذکر میں ہی اللہ، ذکر اللہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اسی لیے یہی ذکر سب سے بڑا ہے، یہ نماز سے بھی بڑا ہے، ایون نماز جو ہے وہ اس کے تابع ہے، تو اس کے بارے میں یہ تو ان تینوں صفات میں سے اگر کوئی بھی کسی کی نماز میں نہیں ہے، نہ اخلاص ہے، نہ خشیت ہے، نہ ذکر اللہ کا اس کا شوق اور اس میں اس کا کانسنٹریشن ہے، تو پھر اس کی نماز کا بھی نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا فائدہ وہ نہیں اس سے اٹھا جائے گا، نہ وہ فحاشی سے روکے گی، نہ وہ منکر سے روکے گی، جیسا کہ کہا کہ وہ روکتی ہے، ظاہر ہے جو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی کوالٹی ہی نہیں رکھنا چاہتا اسے نہیں، اس کے لیے یہاں پہ بھی پھر وہ فحاشی اور منکر سے کیسے روکے گی، یہ اس کے لیے ایک سوال بن جائے گا. بہرحال یہاں پہ اگر ہم اسی لیے غور کریں کہ بہت سے لوگ ملیں گے نمازی تو ہوں گے، نماز میں مسجدوں میں ریگولر نظر بھی آئیں گے، نماز پکی پڑھیں گے، لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، وعدہ خلافی بھی، اور ظلم، اور دوسروں کے پیسے مارنا، اور فلاح ایکس وائز، یہ ساری دو نمبریاں ان میں چلتی ہوں گی، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، نمازی لوگ ملیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی ان میں یہ تین صفات میں سے کوئی بھی صفت نہیں ملے گی، یہ بس صرف فزیکل ایک ایکسرسائز کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے مائنڈ کو اس کانسنٹریشن سے نہیں کر رہے ہوں گے، جیسے اب انشاءاللہ آخری آیت میں اس پہ بات ہوگی. پھر آیت نمبر 51 کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم انا فی ذلک الرحمہ وذکرا لقوم یؤمنون. ان آیات کے اندر اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 51 سے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صداقت کی جو علامت ہے اس میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ امی ہیں، ہی از illiterate، ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اور رائٹ، اور کچھ بھی نہیں یہ جانتے، اور لیکن اگر یہ کچھ بھی جانتے ہوتے تو یہ جو باطل پرست شک کرتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے ہوں گے تو کیسے کیے ہوں گے، وہ یہ تو کچھ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جاتے، تو بہرحال اللہ نے انہیں ایک جواب دیا کہ آیت نمبر 51 میں، کہ کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے جس کی نظیریں نظیر پیش کرنے کے سے ان کے فصحا اور بلغا عاجز آ چکے ہیں، اس سے بڑی اور کیا آوا لم یکفیہم، ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن جو ان اٹ سیلف سب سے بڑا میریکل ہے، اٹ از دا میریکلز آف دا میریکل، یہ خود اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں، یہ کیونکہ ذات اللہ سے خود نکلا ہے، یہ کلام اللہ ہے، تو یعنی کہ اللہ کی ذات سے آیا ہے خود ڈائریکٹ بلا واسطہ، تو جو بھی اسے پڑھے گا سمجھ کے پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ اس کا اس کے معجزوں کو خود بخود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا انشاءاللہ. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ ہونا آج کے سائنسی دور میں تو اور ایزی ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی پیچھے کچھ صورتوں میں اس کے اوپر بات جہاں جہاں آتے آتی ہیں وہاں ہوتی بھی رہتی ہے، کس طرح سے قرآن نے اس زمانے میں کہا یونیورس از ایکسپینڈنگ، یا وی پلیسڈ ماؤنٹینز آن دس ارتھ ٹو اسٹیبلائز اٹ، یا پانی کے بارے میں، بادلوں کے بارے میں، لیٹسٹ جو آج کل کی سائنس معاملات، جو میٹرنیٹی اور جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پوری اس کی پیدائش کی جو اس کی تخلیق کا پورا منظر ہے، ایک ایک چیز ورڈ فار ورڈ آج کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی الٹرا ساؤنڈ سب یہی اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ قرآن کا اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا کہ وہ 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک امی، جو کہ ایک الٹریٹ، نہ پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے جو سائنٹیفک فیکٹس بیان کیے وہ آج اگزیکٹلی اسی طرح سے صحیح ہے. پھر आगे मुत्तकीन का कुछ, ये जो आयत नंबर 56 से 59 तक हम देखते हैं, ये जिक्र चलता है कि या इबादी अल्लज़ीना आमनु इन्ना अर्ज़ी इला आखिरिल आयात, आयत नंबर 59 तक के मुत्तकीन का, और उन्हें रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत और दीन की राह में आने वाले जो बुराइयां हैं या मसाइब या जो परेशानियां आ रही थी उन पे सब्र की तलकीन की। और फिर फाइनली हम एक आयत नंबर 69 पे, इंशाल्लाह जो फाइनल लास्ट आयत है इस कुरान की, इस पे ज़रूर एम्फसाइज करने चाहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें आता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, दोज़ हु स्ट्राइव इन अस, जो हमारे अंदर मुजाहिदा करते हैं, जहद करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हाँ वी मोस्ट श्योरली, ज़रूर बस ज़रूर उन्हें अपने अंदर आने तक का रास्ता की हिदायत देते हैं, व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और ये कौन लोग होते हैं? ये मोहसिनीन में से होते हैं, मोहसिनीन, यहाँ पे एक लफ्ज़ आता है एहसान, इसके बारे में गौर अगर हम करें, सूरह शुरा में भी आयत नंबर 88 और 89 में हमने देखा था मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, कि जो कुछ माल वाल कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ उसके जिसका संवरा हुआ दिल होगा, कल्बे सलीम होगा। और यहाँ पे आया दोज़ हू स्ट्राइव इन अस, ये मोहसिनीन का लफ्ज़ आया, ये होते कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन? ये मोहसिनीन होते हैं। इस पर पहले भी बात हुई थी, एक जब इसके बारे में मशहूर हदीस से पता चलता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मरतबा, जब फेमस जो दो में से एक मरतबा बहुत फेमस, पूरे मस्जिद नबी में नबी अलैहिस्सलाम की एक मीटिंग चल रही थी सहाबा की, और उसमें तशरीफ़ लाए, बहुत सारी रिवायात तिरमिज़ी ने इधर उधर मिश्कात शरीफ में हर जगह एक रिवायात मिलती है, सिर्फ फेमस हदीस जिब्राईल कहा जाता है, जिसके अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की गालबन जो रिवायत है उसमें वो फरमाते हैं कि मैंने ऐसा बंदा बिल्कुल स्या चमकते बाल और प्योर वाइट चमकता हुआ, जैसे अभी ड्राई क्लीन होके कोई ड्रेस पहन के आया हो बंदा, यानी कि अगर कोई और ही इज़ नॉट फ्रॉम अमंग अस, तो हमारे में से भी नहीं है, तो कोई बाहर का होगा, बहरहाल सबको ये बात फिर बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद बताया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, ये आपको आपका दीन सिखाने आए थे। वो दीन क्या सिखा के गए? उन्होंने एक सवाल किया नबी अलैहिस्सलाम के मन से कि मल इस्लाम, पहला सवाल किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इस्लाम ये कि अंताबुदल्ला तुतिया ज़क़़त व तुकीम सलात, ये इन चीज़ों के पांच जो बेसिक फ़राइज़ हैं नमाज के, कि तुम नमाज़ पढ़ो इस्लाम में, ये इस्लाम है, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह पे ईमान लाओ, शिरक नहीं करो, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़क़़त, ये जो पांच फेमस पिलर्स ऑफ इस्लाम है, ये इस्लाम है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, इसके बाद ये बात ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने फरमाया मल ईमान, ईमान क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व कुतुबी वल इन इला आखिरिल हदीस, के ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, मलाइका पर, और उसकी रसूल पर जो उसके अंबिया इकराम थे और अलैहिस्सलाम, और जितनी किताबें वगैरह दी थी अल्लाह ने, जितने भी तमाम पुरानी साबका शरीयतों को, उनमें ईमान लाए। ईमान लाना जाहिर है एक फ़िज़िकल से ऊपर, पहले सिर्फ जो फ़िज़िकल भी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिस जो ज़बान से भी कह देगा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत का हकदार हो जाएगा, वो बस नमाज़ रोज़ हज ज़कात करता रहेगा, उसे इंशाअल्लाह ज़रूर बर ज़रूर, ये सूरह हुजरात में इंशाअल्लाह दोबारा बात होगी इस पर, लेकिन यहाँ पर इतना ब्रीफली कि उसे उसका अजर मिल जाएगा। लेकिन ईमान क्या होगा? उससे हाइस्ट लेवल होगा, उसने ये सब गैब की चीज़ें उसे इन्होंने इसने देखा नहीं है, उसका बिलीव करेगा अल्लाह का, फरिश्तों का, मलाइका का, नबियों का, किताबों का, फिर ये उसका ईमान कंप्लीट होगा इस पे जाके। लेकिन उन्होंने एक थर्ड सवाल किया, उन्होंने कहा मल एहसान, ये एहसान क्या है? फिर इस पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा फ़इन लम तकुन तरा वला कि हु यरा इन्ना हु यरा का, यानी एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो इस कैपेसिटी में, इस फॉर्म में, इस एक मेंटल फ्रेम के अंदर, कान्ना का यारा, जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, अल्लाह को कोई आंख नहीं देख सकती, ये तो हमें पता है, दुनिया में वो तो आखिरत में जाके अल्लाह का दीदार होगा, लेकिन इस कैपेसिटी में करो जैसे अल्लाह तुम्हारे सामने है और तुम इस हालत में नमाज़ पढ़ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एहसान है। कोई पाँचों नमाजें और हर चीज़ तो कर रहा है लेकिन वो ईमान नहीं रखता तो वो सिर्फ मुसलमान है, लेकिन कोई ईमान भी रखते हैं उन चीज़ों पे तो वो मोमिन है। और अगर कोई बंदा उसकी इबादत, उसका एक एक करना, जाहिर है अल्लाह हमें इनमें से बनाए, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन اگر کوئی بندہ اس کیپیسٹی میں, ایک علمی نقطہ یہاں پہ نظر آتا ہے, اس کیپیسٹی پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کیپیسٹی میں نماز پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یا ایٹ لیسٹ ظاہر ہے اگر وہ آنکھ سے اس سے وہ اس فیلنگ تک نہیں بھی پہنچ پائے گا کیونکہ وہ اس دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا, تو کم سے کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں, وہ اس مائنڈ فریم میں ہر وقت بیٹھا ہوا ہے, ہر وقت یہی سوچ رہا ہے, ہر وقت یہی کر رہا ہے, کہیں بیٹھا ہوا ہے کسی مجلس میں, اپنی اکیلے میں بیٹھا ہے, کہیں پہ بھی ہے, کچھ ٹریولنگ کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, ہر کیپیسٹی میں, لیکن وہ اس کیپیسٹی میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ایٹ لیسٹ اگر وہ خود نہیں بھی دیکھ رہا. تو یہ وہ احسان کا لیول ہے جو ہائیسٹ لیول آف جو ہمارے دین سے ہمیں کانسیپٹ پتہ چلتا ہے. ظاہر ہے ہم سب تو مسلمان ہی ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, لیکن اللہ میں مومن اور پھر ضرور محسن بننے کی توفیق, استطاعت اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے. یہاں کے ہم ختم کرتے ہیں, کل انشاءاللہ سورہ روم سے سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا استغفرک واتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.